یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب نمبر پانچ، نمبر چار تو اوپر ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر ڈرنے لگے اللہ سے وہ دے دے گا تم کو فرقان. فرقان حق و باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت کو کہتے ہیں. قرآن کا نام بھی فرقان ہے، بدر کا نام بھی یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان. ان دونوں کے ذریعے حق و باطل میں تمیز ہو گئی. اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرنے لگے تمہیں فرقان دے دے گا. دینی مدرسوں کے طلباء کو نہ شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ اشکال ہے، اللہ نے ان کو فرقان دیا ہے. کوئی ماسٹر، کوئی ڈائریکٹر، کوئی گگو بگو ذرا سے مولوی صاحب کو دیکھے، او جی مجھے کچھ پوچھنے آپ سے، مجھے ذرا چھوٹا سا مسئلہ ہے، تو میں پوچھتا ہوں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ترمامیٹر رہ گیا؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ چھوٹا کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا یہ اس کو کہتے ہیں جو آپ سے پوچھے، اور بڑا اس کو کہتے ہیں جو یہ بیان کرے، بھلے استنجے کو وضو کہے اور وضو کو غسل کہے. غریب فرقان سے محروم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، اس وجہ سے کہ ان میں خوف خدا نہیں ہے. ان تتق اللہ، ہمارے طلباء دینی مدرسوں کے صبح سے شام تک کتابیں پڑھتے، ہر مشکل مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے لیکن انہیں اشکال نہیں ہے. کبھی زندگی میں 20 سال دور حدیث کو، دور تفسیر کو ہو گئے، دینی طلباء کی طرف سے ایسا سوال نہیں آیا جس پہ ہمیں صدمہ پہنچے. فن کا مسئلہ پوچھے گا، علم کا، وہ ان کا حق ہے، لیکن ان کی طرف سے ایسا سوال ہوگا کہ ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے، پرچی لکھنے والا ہے یا نہیں، یہ سوچنا پڑتا ہے یہ لکھنے والا مسلمان بھی ہے، پہلے یہ خطرہ پیدا ہوگا. اس کی وجہ میرے نزدیک ان کا علم نہ پڑھنا نہیں ہے، علم سب کے لیے پڑھنا ضروری نہیں تھا، لیکن علم والوں پر اعتماد سب کے لیے ضروری تھا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں پر اعتماد کرو. اس اعتماد کو دنیا کی رنگ رلیوں میں انہوں نے ضائع کر دیا. حق تعالیٰ نے ان پر بے یقینی کسی کیفیت مسلط کر دی. اے ایمان والو، اگر تم ڈرنے لگے اللہ سے دے دے گا تم کو فرقان، حق و باطل میں، دن اور رات میں، سیاہ و سفید میں، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، معاف کر دے گا تمہیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جب زوروں پر ہوئی اور مکہ مکرمہ میں آپ کے صحابہ، آپ کے جاننے صاحب تکالیف اور شدائد سے گھبرائے بغیر خدا کی توحید کی آواز لگانے لگے، مشرکین تنگ آ گئے. مشرکین نے کہا ہم نے ان کا بائیکاٹ بھی کیا، ہم پورا شہر اور ملک ہیں، یہ چند افراد ہیں اور یہ ہم سے خوف زدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو فرقان مل گیا تھا تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے. چنانچہ طے یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی جگہ تھی، اس کو دار الندوہ کہتے تھے، ندوہ میٹنگ کو کہتے ہیں، مشورے کو. جب بھی اہم مسئلہ ہوتا تھا تو اہل مکہ وہاں جمع ہوتے تھے، قبائل کے سرداران جمع ہو گئے کہ یہ شخص جو کسی قیمت پر ڈرنے والا نہیں ہے، اور ظاہر ہے اندر اندر اس کے آدمی بڑھ رہے ہیں، اس کی تحریک کو کیسے ختم کیا جائے. اس وقت جب دار الندوہ میں اجلاس ہو رہا تھا ایک بوڑھا آیا اور سفید داڑھی سفید لباس میں اور اس نے رونا شروع کر دیا. سب لوگ حیران ہوئے. لوگوں نے پوچھا, اس نے کہا تم تو مکہ میں رہتے ہو, یہاں خدا کا گھر کعبہ ہے, تم خوف زدہ ہو, میرے قوم قبیلہ یہاں سے 1000 میل دور ہے, مجھے ڈر ہے کہ آج نہ ہو تو کل, کل نہ ہو تو پرسو یہ شخص بماں اپنی تحریک کے وہاں پہنچے گا, میں اپنی قوم کو کیسے بچاؤں, جب مکے والے نہیں بچ سکتے میں کیسے بچوں گا. تو سب دار الندوہ والے اس اعلی حضرت کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ تو واقعی بڑا درد مند آدمی ہے. اور اخیر میں اس نے پھر مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرنا ضروری ہے, اور قتل کرنے کا طریقہ یہ کہ ہر قبیلے کا ایک فرد ہو اور وہ حملے میں رات کو شریک ہو. تو پھر تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنا قریش کے لیے, بنو ہاشم کے لیے مشکل ہو جائے گا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جس وقت سازش کرنے لگے آپ کے خلاف کافر لوگ, لِيُثْبِتُوكَ, کہ آپ کو قید کر لے, او یقتلوکا, یا قتل کر دے, او یخرجوکا, یا یہاں سے نکال دے. یہ تینوں تجاویز سامنے آئی ہے, ان کو عمر بھر گرفتار کر لو, ان کو ختم ہی کر دو, ان کو بس مکہ سے نکالو. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ, یہ سازش کرنے لگے اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں, قَالُوا, کہتے ہیں, قَدْ سَمِعْنَا, ہم نے سن لیا, لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, ہم چاہے تو کہہ سکتے اس جیسا, اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, نہیں ہے یہ مگر افسانے اگلوں کے, مَعَاذَ اللَّهِ. وَإِذْ قَالُوا, جس وقت یہ کہنے لگے, اللَّهُمَّ, اے پروردگار, ان کا نَحَاذَا هُوَ الْحَق, ان کا نَحَاذَا هُوَ الْحَق, اگر ہے یہ پیغمبر برحق من اندکا تیرے ہاں سے, فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, پر برسا ہم پر پتھر آسمان سے, اَوْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, کہ لیا ہم پر عذاب دردناک. تو بات سنو, ہے بدر کی طرف جب مشرکین چل پڑے ابو جہل کی سربراہی میں, ابو جہل نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, لوگوں نے کہا کیا ٹھہرو ٹھہرو, سیدھا کعبہ گیا, کعبے کا غلاف پکڑا, اللہم ان کان ھذا ھو الحق. یہ عجیب دعا ہے, یہ عجیب دعا ہے. کیا, یا تو کہہ رہے اگر یہ کعبہ حق ہے اور یہ پیغمبر خلاف کر رہا ہے تو ہم پر پتھر برسا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے قوم سبا کو کہا تھا ملاقات میں, تفسیر مدارک میں ہے, تمہارے یہاں کوئی مرد نہیں تھا جو ملک سبا حکومت کر رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا, امیر المومنین سب قوم میں بے وقوف ہوتے ہیں, آپ کا ابو جہل کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا تھا اگر پیغمبر برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا, تو یوں کہہ دیتا کہ اگر پیغمبر برحق ہے تو ہمیں ایمان دے, لیکن پھر وہ ابو جہل تو نہیں کہلاتا, پھر تو ہو سکتا تھا پرویز مزلل کہلاتا. اور کہنے لگے, اے اللہ, اگر یہ برحق ہے آپ کے یہاں سے, بس برسا ہم پر پتھر آسمان سے, یا لے ہم پر عذاب دردناک. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو, وَأَنْتَ فِيهِمْ, اور آپ موجود ہو. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ, نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو, وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور یہ استغفار کر رہے ہو. جمہور کے نزدیک پیغمبر کا وجود بھی معنی عذاب ہے, پیغمبر کا وجود معنی عذاب ہے اور قوم کا استغفار بھی معنی عذاب ہے. اگر کوئی عمل نبی کے برابر ہو سکتا ہے تو وہ استغفار ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر جلد 132 پر نقل کیا ہے، حدثنا محمد بن ابی ایوب عن ابی موسیٰ قال کان امانان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے زمانے میں دو ذریعے تھے امن کے، رفع احدہما وبقی الاخر، ایک اٹھ گیا نبی کا وجود اور دوسرا باقی ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہم یستغفرون میں تاویل کرتے تھے اور فرماتے تھے مسلمانوں کے استغفار کی وجہ سے کفار بچے ہوئے ہیں. اور اس کے قریب قریب عبارت تفسیر کبیر میں بھی مل گئی. مولانا حسین علی کی تائید تفسیر کبیر سے ہو رہی ہے. اور نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو اور آپ ان میں موجود ہو، وما کان اللہ معذبہم، نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو وہم یستغفرون، استغفار کر رہے ہو، وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، کیا ہوا ان کو کہ عذاب نہ دے ان کو اللہ، وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور یہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے، وما کانوا اولیاءہ، اور یہ نہیں ہے اس کے اہل مسجد حرام سے نبی اور مسلمانوں کو روکتے ہیں، حالانکہ یہ مسجد حرام کے اہل نہیں. ان اولیاءہ، نہیں ہے مسجد حرام کے اہل، الا المتقون، مگر پرہیزگار لوگ، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں. یہاں ایک اشکال ہے. آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کمیٹی میں غیر متقی نہ ہو، اور مسجد کمیٹیوں میں یہاں شہر میں داڑھی مونڈے اور سرکٹے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک عرصہ دراز تک میں اس میں پریشان تھا، پھر اللہ تعالی نے روشنی عطا فرمائی اور وہ اس طرح کہ 10 داڑھیوں والے موجود تھے اور انہوں نے ایک بے داڑھی کو کہا کہ تو ہمارا بڑا بن، میں موجود تھا اس وقت، میں سمجھ گیا کہ یہ 10 داڑھیوں والے بے صلاحیت ہیں اور یہ ایک بے داڑھی ان کا اتفاق ہے کہ یہ صلاحیت والا ہے. چنانچہ حقیقت ظاہر ہے کہ وہی بے داڑھی لوگ بڑے بڑے رقم اور تعاون دین کا کرتے ہیں، تو ان کو بنانا پڑتا ہے. ان میں داڑھی ہے اور کمی ہے، ان میں اور کمی کو پر کرنے کے لیے خدمت میں اخلاص ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، یہ تفسیر اس سال کی ہے، اس سے پہلے میں نہیں کر سکا. دارالافتاء میں اگر مفتی اس طرح لکھے کہ مسجد یا مدرسے کے انتظامیہ میں کوئی داڑھی مونڈا نہ ہو اور داڑھی مونڈا فاسق مولن ہے، اس کا رکھنا ناجائز ہے، اس کو کہیں گے فتویٰ علی ناحیت واحدہ، جامع فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ اس طرح ہو کہ اگر داڑھی مونڈے میں کچھ اور اچھی صفات اور حسنات کا غلبہ ہے تو صرف داڑھی مونڈنے کے جرم سے اس کو خیر کے کاموں سے باہر کر دینا شرعاً نہ جائے. سبحان اللہ. نتیجہ یہ نکلے گا کہ داڑھی مونڈا ایک جرم میں تو فاسق ہے لیکن اس کے تدارک کے لیے اس کے پاس 10 خوبیاں موجود ہیں، اور داڑھی والوں نے داڑھی تو رکھی ہے لیکن پھر اس کا لحاظ نہیں کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے داڑھیوں کو ان پر مسلط کیا ہے. وما کانا اولیا نہیں ہے اہل مسجد کے, ان اولیا نہیں ہوتے اہل مسجدوں کے, الا المتقون مگر پرہیزگار لوگ, ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں. دارالعلوم دیوبند میں 7 سالہ جشن تھا 79 میں, تو بعض علاقوں کے ہندو وہ دارالعلوم آئے تھے قاری محمد طیب صاحب کی دعوت پر. میں نے پوچھا آپ کیسے آئے, کہا ہم مسجد کے صدر سیکرٹری. میں نے پوچھا تم کیسے سیکرٹری اور صدر بن گئے, کہنے لگے مسلمان مل کر خیانت کر دیں, مسجد کے پیسے کھا جاتے ہیں, تو اتفاق ہو گیا کہ ہمیں حوالے کر دیے جائیں. تو دیکھو حالت ان کی اتنی گر گئی ہے کہ ان کا خود اتفاق ہے کہ ہم سب خائنین ہیں اور یہ ایک ہندو ہم میں امانت دار ہے. اس میں ایمان کی کمی ہے, شرعاً و اخلاقاً اس کا بنانا کبیرہ ہے, لیکن ان کا جرم ان سے بھی بڑھ کر ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. وما کان صلاتہم عند البیت, اب سوال یہ کہ یہ تو بڑی نماز پڑھتے تھے, نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ کے سامنے, الا مکاء و تسدیا مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. مکا منہ بند کر کے انگلی دے دے اور سیٹی مارے, ہاں کیسے, بدتی جو انگوٹا چومتا ہے, الا مکا و تسدیا. اور اب جمعیت العلماء کے جلسوں میں بھی چیئر اور اس کے بعد کڑپا درمیان میں شیرانی صاحب اور سب بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہوئے, ایک جملہ منہ سے نہیں نکالتے کہ تالیاں بجانا یہود کا طریقہ ہے. مسلمان جب خوش ہو جائے تو اس کا فریضہ ہے کہ وہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھ لے. وہ زمانہ تھا جب میں مفتی محمود اور غلام غوث کے جلسوں میں ہوتا تھا, ذرا سے کسی نے تالیاں بجائی اور ڈاگئی بولا فوراً لاؤڈ اسپیکر پر آ جاتے کہ رڑو تانی کا گول داد یہود طریقہ دا, مسلمان چ خوشحال شی اگر سبحان اللہ اللہ اکبر ہوئے. 25 سال کے عرصے میں معیار اتنا گر گیا اس لیے کہ حکومت تک پہنچ گئے. سیاست جب حکومت تک پہنچتی ہے صراط مستقیم پر نہیں رہتی. شیرانی سے ماں سر ناستو مائے داسری یہ داستہ سے کلے رزسو ہے مگر ہوتا دیکھم سیاست کے مائے ماں سر جنگے سے خوی لو سر عالمہ تی لیڈر ہے یہ زخوا دا بلوچستان ہے ماں تو دا دیدے نہیں ماں تب ہے ہرتے آئے تو مفتی جمعیت العلماء میں ذی علم انسان اس وقت مولانا محمد خان شیرانی ہے, ان سے بات بھی ہوتی ہے اور ان سے بات کا فائدہ بھی ہوتا ہے. نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ کے سامنے مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. فذوقوا العذاب پس چکو عذاب بما کنتم تکفرون بس سبب تمہارے کفر کرنے کے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ينفقون اموالهم خرچ کرتے اپنا مال, لیصدوا عن سبیل اللہ کے روک لے اللہ کے راستے سے, فسینفقونها پسند قریب خرچ کرے اسے, ثم تكون عليهم حسرة پھر ہوگا ان پر افسوس, ثم يغلبون پھر مغلوب بھی ہوں گے. والذین كفروا الى جهنم يحشرون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کے اندر جمع ہوں گے. ليميز الله الخبيث من الطيب تاکہ علیحدہ کر دے اللہ نا پاک کو پاک سے, ويجعل الخبيث بعضه على بعض اور ڈال دے نا پاک باس کو باس پر, فيركمه جميعا بس ملا دے ان کو, فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ بس کر دے اس کو دوزخ میں, اولئک هم الخاسرون یہ لوگ نقصان والے.